قبة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية ولا عدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما عيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صلوات من محمد وعلى آله وصحبه. قرآن مجید کی سورہ سبا کی یہ 46 نمبر کی آیہ کریمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول، آپ کہہ دیں کہ یہ کلمہ آشنا ہے آپ سے. قل، بعض وقت جب بہت ہی زیادہ اہم پیغام کہنا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قل کے ذریعے سے، کیونکہ جو بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے بہرحال وہ رسول اللہ بہت ہی امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں سب تک، لیکن پھر اس میں قل کا خاص اضافہ کرنا کہ قل، اے رسول آپ کہہ دیں، انما عیدکم بواحدہ، کہ میں تمہیں صرف ایک موعظہ، صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے کہ رسول آپ کہہ دیں، لیکن پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کیا؟ کہ انما عیدکم بواحدہ، کہ میں واعظ کرتا ہوں تمہیں بواحدہ، صرف اور صرف ایک. ادھر شروع میں انما بھی آیا ہے، انما اگر آ جاتا تو اس کے معنی ہی صرف اور صرف ہو جاتا، یعنی فقط یہی، اور پھر بواحدہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی. لیکن بواحدہ کا لفظ آنا یہ مزید اور تاکید کے لیے کہ بس ایک کے سوا میں اور کوئی نصیحت نہیں کرتا، یہ ایک اہم مسئلہ. یعنی اللہ اتنی ساری آیتیں نازل ہونے کے بعد، اتنے انبیاء، اتنی کتابیں، اتنی ہدایتیں، لیکن سب کو مجموعے کے طور پر جب آگے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی فقط ایک، صرف ایک، بواحدہ، واحد، تو واقع انسان حساس ہو جانا چاہیے کہ اتنی یہ کون سی بات اللہ کہنے جا رہا ہے. پورا قرآن تو نصیحت ہے، پورا قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن ان سب میں ایک کو اٹھا کے قرآن کہہ رہا ہے کہ میں فقط ایک ہی نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی وعظ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، کہ قیام کرو اللہ کے لیے، مثنا دو ہو تو بھی، فرادا ایک ہو تو بھی، جماعت ہو تو بھی، اکیلے ہو تو بھی، اللہ کے لیے قیام کرو. قیام، کل آپ کے سامنے یہ قیام کا لفظ تھوڑا سا عرض کیا گیا چونکہ موضوع یہی ہے کہ قیام حسینی سے انقلاب مہدی تک. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. قیام جو ہے وہ قعود کے مقابلے میں ہے. قعود یعنی بیٹھے رہنا, اور قیام اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا. کھڑے ہو جانا یعنی کسی مقصد کے لیے کھڑے ہونا. اگر انسان یوں بھی بیٹھے بیٹھے کھڑا ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر تو وہ بھی کسی مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہاں بہرحال اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو تاکہ جو ہے جاؤ پیسہ کماؤ, جاؤ کوئی اور کام کرو, بازار میں جاؤ چائے پینے جاؤ. اس کے لیے بھی انسان اٹھ کے جاتا ہے, کہیں جاتا ہے. خاتون ایک اٹھتی ہیں کچن تک جاتی ہیں, وہ بھی بہرحال اٹھتی ہیں. لیکن یہاں پہ اس قیام کی بات نہیں ہو رہی. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا, قیام کرو اللہ کے لیے. مثنا دو دو ہو تو بھی, اور فرادا اکیلے ہو تو بھی. تو ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے قیام کے طور پر دیکھا جائے, کہ عرض کیا کہ یہ موضوع ہم بھی فقط اس موضوع کو ہم نہیں لے کے چل رہے ہیں, ہماری گفتگو قیام حسینی اور قیام مہدی کی ہے, ورنہ خود تنہا خود قیام ہی ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. قیام اور قعود, قرآن کی نگاہ میں قیام و قعود یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. اس کے لیے ایک تنہا آواز کے طور پر کہا کہ جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہم نے دین دیا ہے, جو کچھ بھی ہم نے شریعت دی ہے, جو کچھ بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں, جو کچھ بھی ہم نے اولیاء قرار دیے ہیں, ان سب کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس لائق بنا دو کہ اللہ کی راہ میں قیام کرو. کہ یہ آیت قرآن میں, یہ آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں انشاءاللہ, اور یاد بھی ہوگی آپ کو کہ سورہ حدید میں اکٹھا کر کے یہ قرآن نے بیان بھی کر دیا. دوسرے یہاں یہاں وعظ کے طور پر اور نصیحت کے طور پر بیان کیا. سورہ حدید میں آ کے بیان فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے بھیجا انبیاء کو بھیجنا بینات کے ساتھ, یعنی ایک رسول نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا, جتنے بھی ہم نے اپنے رسول بھیجے ان سب کو ہم نے بھیجا, اور صرف انہیں نہیں بھیجا بلکہ ان بھیجا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وانزلنا معهم الكتاب والميزان, ان کے اوپر ہم نے کتابیں بھی نازل کی, میزان اور معیارات اور اصول بھی نازل کیے. یہ سب کچھ جو نازل کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ قیام کریں. ناسو ناس, یہ وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ یہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن کی میں نے یہ ساری کتابیں بھیجی ہیں, انبیاء بھیجے ہیں تاکہ انبیاء قیام کریں. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا ہے تاکہ جناب موسیٰ قیام کریں, رسول اللہ قیام کریں, امام حسین قیام کریں, وہ تو کریں گے ہی. قرآن کہتا میں نے یہ سب کچھ اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس سطح پہ پہنچ جائیں کہ سب لوگ قیام کریں, اور وہ کس کے لیے؟ قسط کے لیے, یعنی عدل قائم ہونے کے لیے, یعنی کسی بھی طرح کا ظلم نہ ہونے کے لیے قیام کریں. تو قرآن نے قیام کے لیے تنہا موضوع کے طور پر بیان کیا ہے, اور کہا کہ جو بھی اس راہ میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, جو نہیں آنا چاہتا اس کو بھی قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اگر نہیں چاہتے ہو تو تم بیٹھے رہو. اور اس کے لیے ایک عجیب لہجے میں قرآن نے گفتگو کی ہے, کہ یہ آیت بھی انشاءاللہ حتماً آپ کے سامنے پیش کی ہوگی کہ اس آیت سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی گفتگو میں استفادہ کیا ہے. سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت کا حصہ ہے کہ لو کن تم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں ہو, تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو کچھ وہ لوگ کہ جن کے اوپر قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ خود اپنے مقتل تک آ جائیں گے. یعنی کیا؟ یعنی اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو ٹھیک ہے بیٹھے رہو, اللہ سے تمہارا رشتہ صرف وہ رہے گا کھانے پینے کا, کہ اللہ تمہیں رزق دیتا رہے گا, تم کھاتے رہو اور رہو اپنے گھر میں رہو. لو کن تم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, بلکہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, ہیں کچھ ایسے لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھ دیا ہے. اب جب لکھ دیا ہے تو وہ انتظار نہیں کریں گے کہ مجھے مجبور کیا جائے، مجھے لے جایا جائے، بلکہ وہ خود اپنے مقتل تک آ جائیں گے۔ اور یہی اسی آیت سے استفادہ کرتے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے دربار میں جو ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، اور ابن زیاد نے یہ سوال کیا بہت ہی بے رحمانہ طریقے سے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، کہ تم نے کیا دیکھا کہ تمہارے اہل بیت اور تمہارے بھائی کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ کہ یہ پہلے وضاحت کی گئی، یہ دھوکہ دینے کے لیے اللہ کا نام لے رہا تھا۔ تو جواب میں جناب زینب نے پہلے تو وہ تاریخی جملہ کہا جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمیل جمال اور حسن کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، میرے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ بتایا کہ ہاؤلاء قوم، یہ قوم تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ کتب اللہ علیہم القتل، اللہ نے ان کے اوپر قتل ہونا اور شہید ہونا لکھ دیا تھا۔ فبرزوا الی مضاجعہم، تو وہ خود اپنے پیروں سے چل کے اپنے مقتل تک آ گئے، وہ خود ہی مقتل تک آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے درمیان میں اور جو مسائل تھے وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ تو یہ آیات ایک طرف یہ کہ تمام کتابیں، تمام انبیاء آئے ہیں تاکہ تم انصاف کے لیے قیام کرو، دوسری طرف یہ سورہ حدید میں، دوسری طرف سورہ سبا میں آگے کہتا ہے قرآن کہ میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کے سوا اور کوئی بھی نصیحت میری نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے اکیلے ہو چاہے دو ہو۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، تم بیٹھو، تم اپنے گھروں میں رہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے لیے قیام کرنے والے ہیں، تو انہی قیام کرنے والوں سے پھر تاریخ بنتی ہے، انہی قیام کرنے والوں سے تاریخ رقم کی جاتی ہے، انہی قیام کرنے والوں کے ذریعے سے عمل شروع ہوتا ہے، ایک بڑا عمل۔ کیونکہ قیام کیوں کیا جاتا ہے، قیام حسینی سے انقلاب مہدی تک یہ جو بیچ میں یہ قیام کیوں کیا گیا، اور پھر اس کا رابطہ وہاں تک کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ در حقیقت قیام کے فلسفے میں جا کے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہاں ہماری بحث نہیں ہے فلسفہ قیام امام حسین علیہ السلام، چونکہ خود بڑی بحث ہے اور لمبی بحث ہے، لیکن ہمیں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں قیام کر رہے ہیں، قیام کا اصلی ترین مقصد، یعنی کیوں کوئی انسان اٹھے اور اٹھ کے کچھ کرنا چاہے، اور وہ اٹھنا اگر ذرا سا اٹھنا ہو تو سمجھ میں آتا ہے انسان اٹھ کے گیا، کچھ کیا، اس نے کمایا کھایا، یعنی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے انسان اٹھتا ہے، بغیر ضرورت کے کوئی انسان، چونکہ یہ جسم کا تقاضا کیا ہے، جسم کا تقاضا ہے کہ یہ آرام کرے، پڑا رہے، یہ گوشت پوشت، گوشت و پوست و چربی اور خون کا مجموعہ جو ہے، یہ ہڈیوں کا، یہ جمادات میں سے ہے، نباتات میں سے ہے، یہ حرکت تو نہیں کرتا، جسم خود تو حرکت کرنا نہیں چاہتا، کوئی چیز ہے، کوئی انگیزہ ہے، کوئی کیا کہیں گے آپ اس کو، کوئی موٹیو ہے جو انسان کو حرکت میں لے آتا ہے۔ جسم تو حرکت نہیں کرتا، کتنا اچھا لگتا ہے انسان کو آ کر۔ تو جو چیز حرکت میں لاتی ہے، جو چیز جسم کو اٹھاتی ہے اپنی جگہ سے، وہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ انسان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کو طے کرنا ہوتا ہے کہ کون کتنی بڑی ضرورت کے لیے اٹھتا ہے۔ مثلا آپ یہاں آگے بیٹھے ہیں، بارش بھی ہو جا رہی بیچ بیچ میں، سڑکیں بھی اچھی نہیں ہیں، ممکن ہے کہ دور سے آئے ہوں بعض لوگ، یہ کہیں اتنے دور سے، کوئی 10 کلومیٹر سے، کوئی 5 کلومیٹر سے، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے، اس وقت جو بہت مناسب وقت ہے کھانا کھانے کا، پھر آرام کرنے کا، تو کیوں کوئی اٹھ کے چلا آیا یہاں پہ آگے بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی 1 گھنٹہ گفتگو سننے کے لیے، وہ بھی سوکھی خشک ڈرائی، نہ اس میں کوئی تفریح کا سامان ہے، نہ کوئی اس میں ثواب دیا جا رہا ہے، ثواب بھی تو نہیں مل رہا ہے یہاں پر۔ تو کیوں اٹھ کے آئے؟ یعنی یہ اٹھنا آپ کا اپنی کسی جگہ سے، دکان سے، آفس سے، گھر سے، کہیں سے اٹھ کے یہاں تک آنا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کوئی ضرورت محسوس کر رہا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان قیام کرتا ہے، حرکت کوئی موٹیو ہوتا ہے جو اس کو اٹھاتا ہے، وہ موٹیو بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے قیام کا، یعنی پوری زندگی کی جتنا قیام ہے اور پوری زندگی میں جتنی حرکت ہے، اس حرکت کا موٹیو تلاش کرے، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہوتا ہے کہ حرکت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ جو بعض لوگ دیکھیں انسان بہت زیادہ متحرک ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور دیکھ کے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ بہت ہی ایکٹیو انسان ہے، لیکن اپنے اندر جا کے یہ ڈھونڈے کہ کون سی چیز مجھے اتنا ایکٹیو بنائے ہوئے ہے، اس کا وہ موٹیو کیا ہے، کون سی چیز مجھے اٹھا رہی ہے بار بار، کون سی چیز ہمیں حرکت میں لا رہی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے بات تھوڑا آگے بڑھتی ہے کہ قیام حسینی، امام حسین علیہ السلام بھی اٹھے ہیں، اور اکیلے نہیں اٹھے ہیں، اپنے گھر کو ساتھ میں لے کے اٹھے ہوئے ہیں، صرف گھر ہی کو نہیں دوسروں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ موقع ہے، جس کو آنا ہو آ جائے۔ تو کس لیے اٹھے ہوئے ہیں، چاہتے کیا ہیں امام حسین علیہ السلام، اور کون سی ایسی چاہت ہے کہ جو ختم نہیں ہوتی، کون سی چاہت تھی، چونکہ جتنی دور کی چاہت ہوگی وہاں تک پہنچ کے بعد پھر وہیں پہ ختم ہو جاتی۔ قیام یعنی اٹھنے کا سفر کہاں تک رہتا ہے، جتنی دور تک کی انسان کی چاہت ہے، جتنی دور تک انسان کو ضرورت اس کی لے جاتی ہے، وہاں پہ جانے کے بعد پھر سب کچھ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ کسی نے دولت بنا لی، کسی نے گھر بنا لیا، کسی نے مکان بنا لیا، کسی نے اور جو کچھ چاہتا تھا وہ مل گیا، اس کے لیے بڑی محنت کی، بڑی دوڑ بھاگ کی، بہت بھاگا دوڑا، سب کچھ کیا، اب وہاں تک پہنچ گیا، اب پہنچنے کے بعد اب کیا کرے، اور پھر آخر میں دھیرے دھیرے انرجی ختم ہو جاتی ہے، انسان اپنی آ کر پھر وہ ریٹائرمنٹ لے لیتا ہے خود ہی، کہ بھائی ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمیں جتنا قیام کرنا تھا جس مقصد کے لیے وہ قیام کر چکا، جتنی حرکت کرنی تھی وہ حرکت بھی، حرکت صحیح معنوں میں، یوں اردو میں حرکت جو ہے غلط معنی میں استعمال ہوتی وہ نہیں مراد لیجیے گا، عربی والی حرکت، جتنا بھی بھاگ دوڑ کرنی تھی وہ ساری بھاگ دوڑ کر چکے، اور اب ہم اس لیول پر آ گئے ہیں، اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں اب ریٹائرمنٹ لے لینا ہے۔ ایک وقت گورنمنٹ خود ہی ریٹائرمنٹ دے دیتی ہے، ابھی گورنمنٹ اگر ریٹائرمنٹ نہیں دے تو انسان خود ہی کہتا ہے بس ہمارا کام ختم ہو گیا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ کون سی چیز بتاتی ہے، یہ وہ مقصد بتاتا ہے کہ کس مقصد کے لیے انسان اٹھا تھا۔ جتنا بڑا مقصد لے کے اٹھتا ہے اتنا ہی مضبوط قیام بھی ہوتا ہے، جتنا وسیع، جتنی دور تک انسان کی نگاہیں ہوتی ہیں اتنی زیادہ مضبوط ارادے سے انسان کو اٹھنا بھی پڑتا ہے۔ اور یہ جو کل آپ کے سامنے گفتگو کی تھی وہ یہاں سے آ کر گفتگو جڑ گئی، اسی اعتبار سے انسان بڑا بھی ہوتا چلا جاتا ہے، جتنے بڑے مقصد کے لیے اٹھا اتنا ہی بڑا انسان، جتنے چھوٹے مقصد کے لیے ہوا اٹھا اتنا ہی یہ انسان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اتنا بڑا قیام کر رہے ہیں، یہ تو معلوم ہے کہ قیام جو ہے وہ چھوٹا سا قیام نہیں، قیام کر کے امام جا کر تجارت نہیں کر رہے ہیں، امام مثلا مدینے سے مکے جا کر کہ اب امن کی زندگی ہو گئی، یہاں مکے میں خطرہ نہیں ہے، چلو یہاں سے اپنی تجارت شروع کر دیتے ہیں، نہیں، امام مکے میں جا کر چار مہینے مکے میں جو رہے ہیں، چار مہینے چار پانچ دن تک مکے میں بھی اپنی قیام ہی کی فکر میں رہے، اور قیام کے فکر میں رہتے رہتے حتیٰ جب جس وقت سب حج کرنے کی سوچ رہے تھے امام وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت وہاں حج میں رکنا امام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے کہا میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ اللہ کے لیے قیام کرنا اگر حج کے ذریعے سے پورا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، حج کرنے آئے ہیں، لیکن اگر حج سے بڑھ کر بھی کچھ اور آگے کرنا ہے تو وہاں شاید حج کی قربانی دینی پڑی۔ جو مقصد بتا رہا ہے کتنے بڑے مقصد تک جانا ہے، کہاں تک اپنے آپ کو لے جانا، تو یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کی، بھائیوں کی، عزیزوں کی، صرف عزیزوں کی نہیں بلکہ حج کی بھی قربانی دے کے آئے ہیں۔ جو حج حج وہاں پہ آ کر, اور وہی حج جو بہت سارے لوگوں کے لیے بہانہ بنا ہوا کہ اصل حج کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, حج سے کیسے جایا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ اس مقصد کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے, اسے نہیں دیکھ رہے ہیں. اب اس کے لیے امام نے جو خود کلمہ ایک بیان کیا ہے, وہ کلمہ جو ہے ہمارے درمیان میں بہت ہی, اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے تھوڑا, ہمارے درمیان میں جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے وہ لفظ ہمارے درمیان میں معیوب بنا دیا گیا. یعنی اتنے بڑے قیام, بڑے امام کے قیام کے بڑے ہونا تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے درمیان میں, اس سے ہم اپنا وقت نہیں جائے گا گزارتے ہیں, جو آپ کے لیے واضح ہے کہ اس سے بڑھ کر اور قیام کیا ہو سکتا ہے جہاں اتنی ساری قربانیاں دی جا رہی ہوں, اور اتنے بڑے قیام کا جو امام نے خود مقصد بیان کیا ہے, وہ مقصد سب سے زیادہ ہمارے درمیان میں جو امام حسین علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں ان کے درمیان میں سب سے زیادہ وہ مہجور ہو کر رہ گیا. مہجور یعنی اس کے پسے پش ڈال دیا گیا, صرف مہجور ہی نہیں بلکہ منفور ہو گیا. ہاں منفور سمجھ رہے ہیں نا, مہجور یعنی کسی چیز کو پیچھے ڈال دینا, اہمیت نہیں دینا, یہ کسی چیز کی توہین کی ایک منزل ہے, کسی کو اہمیت نہیں دیا, پیچھے ڈال دیا, پسے پش ڈال دیا. ایک ایک نہیں, صرف مہجور ہی نہیں بلکہ منفور ہو گیا. وہ لفظ کیا ہے؟ ایک ہی لفظ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اپنے قیام کے مقصد کے طور پہ کہا ہے, ایک لفظ خالی, باقی جو ساری لفظ ہیں وہ سب جو ہے اسی کے لیے ہیں. وہ کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اب آپ خود بتائیں یہ لفظ ہمارے نزدیک مہجور ہے یا نہیں, اور مہجور ہی نہیں منفور بھی ہے کہ نہیں ہے, صرف عوام کے درمیان میں نہیں, حتیٰ ممبروں پر آ کر مذاق اڑایا جاتا ہے تحریروں میں, اللہ اکبر. اس کے بعد بھی امام کی کلمات ہیں لیکن وہ سب اسی کے لیے ہیں, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے. یعنی کس امام حسین علیہ السلام کون سی ضرورت محسوس کر رہے ہیں, کس ضرورت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ فرما رہا اصلاح. پھر اس کے بعد اصلاح کے لیے کیا کرنا ہے وہ بات کے مسئلہ ہے. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب, یہ سب اصلاح کے لیے ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ معروف کو قائم کروں, ویلوز کو قائم کروں, امر میں معروف کروں, برائیوں سے روکوں, منکرات کا پر پابندی لگاؤں, روکوں منکرات کو, کیا یہ سب بھی, اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی سیرت کو آ کر سیرت پر چلوں, یعنی سیرت پہ چل کے اس کو زندہ کروں, وہ بھی کس لیے؟ وہ بھی اصلاح کے لیے. میں چاہتا ہوں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں اور اس سیرت کو آ کر زندہ کروں, کس لیے؟ اس لیے کہ فرما انما خرجت لطلب الاصلاح, میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں, اصلاح کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. اصلاح کے لیے کیوں نکلے ہیں؟ جو اصلاح کے اصلاح مقابل میں افساد کے, افساد اصلاح مقابل میں ہے افساد کے. پتہ نہیں یہاں پر ابھی ہمارا پورا موضوع نہیں ہے, میں جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن کیا کربلا جو دو مہینہ آٹھ دن تک ہم اس کو مناتے رہیں یاد کرتے رہیں, وہاں پر ایک ہی لفظ جو امام حسین علیہ السلام لکھ کے جا رہے ہیں, لکھ کے تحریر کر کے وصیت کے طور پر دے کے جا رہے ہیں محمد حنفیہ کو کہ میں اس لیے نکلا ہوں, یزید جو بھی پروپگنڈا کرنا چاہے کرے, لوگ جو بھی سمجھنا چاہیں سمجھیں. عجیب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بیان کرنے کے بعد بھی ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں, یہ بہت ہی عجیب. مثلا امام حسین علیہ السلام کچھ کہہ رہے ہیں, ہم یہاں کچھ کہہ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام اس لیے نکلے ہوئے اصلاح کرنے کے لیے کہ نہیں, امام حسین علیہ السلام نکلے ہمیں ثواب دینے کے لیے, ہماری جنت بنانے کے لیے, جو بھی الگ الگ ہر ایک نے, کوئی سمجھتا ہے اتنا بھی نہیں, امام حسین علیہ السلام نکلے تھے ہمارے تبرک کا انتظام کرنے کے لیے, ہمارے نظر کا انتظام کرنے. دیکھو محرم میں کسی کا پیٹ بھرتا ہے, کوئی بھوکا نہیں رہتا, سب انتظام ہوتا رہتا, دیکھو پہ دیکھیں راستے میں ہر طرف چڑھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو امام حسین علیہ السلام اس لیے نکلے تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کام نہیں کرے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے کہ کیسے ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کس لیے ہونا چاہیے، کس کے لیے ہونا چاہیے. یہ ویسے پہلے ہو چکی ہیں، لہٰذا اس کی تکرار یہاں پر نہیں کرتے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام خود جو لکھ کے جا رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح، میں نکلا ہوں اصلاح کرنے کے لیے. ایک برادر نے مجھے لا کے کلپ دکھائی، ایک بہت بڑے ممبر سے، یعنی تاریخی ممبر، وہ بھی لکھنؤ جیسے شہر سے آ کر باقاعدہ اصلاح کا مذاق اڑایا گیا. تحریر میں شاید مجھے یاد ہے 6 سال پہلے، 5 سال پہلے، جب ادھر زیدی منزل میں یہ اشرہ یہ خمسہ ہوتا تھا، وہاں پہ ایک تحریر لا کے دکھائی تھی ہم نے، کہ باقاعدہ ایک اسلامی میگزین میں، یہاں بامبے سے نکلتی ہے، وہاں باقاعدہ اسلامی میگزین میں آ کر اصلاح کے لفظ کا مذاق اڑایا گیا، یہ لکھتے ہوئے کہ جب محرم آتا لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونا شروع ہو جاتی. یہ جملہ اس پہ لکھا ہوا ہے، محرم آتا ہے تو اصلاح کرنا. دکھایا تھا آپ لوگوں کو نا، المنتظر نام کی میگزین تھی، اگر جو لوگ وہاں پہ تھے اس وقت یاد ہوگا، بہت سارے نوجوان ہیں وہ شاید وہاں پہ نہیں رہے ہوں. یعنی باقاعدہ مذاق اڑایا. اب یہ عوام تو مذاق اڑاتی، کہتی ہے فلاں جگہ اصلاحی مجلس ہو رہی ہے نا، یہ ان لفظوں سے آپ آشنا ہے نا، اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، اصلاحی مجلس، یہاں اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر کوئی حسین ابن علی والا ہے تو اسے ڈھونڈنا ہی چاہیے کہ وہی مجلس ہو جائے جہاں اصلاح کی بات ہو رہی ہے، چونکہ امام حسین السلام ہیں. اس لیے یہ بات آپ لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ شاید کیمرے کے ذریعے سے کسی اور تک پہنچ جائے انشاءاللہ تعالی.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت.
یہ بہت ہی المیہ، میں تھوڑا دیر اس لیے رک رہا ہوں یہاں پر، مجھے جلدی آگے بڑھنا ہے، لیکن اس لیے تھوڑی دیر آپ کو ٹھہرا رہا ہوں کہ واقعا یہ المناک ہے، یہ دردناک ہے، یہ بہت بڑا مصائب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے امت کی، قوم کی، تشیع کی، یہی بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان اس لفظ کو جو امام حسین علیہ السلام کہہ کے، لکھ کے، وصیت کر کے جا رہے ہیں، وہی لفظ ہمارے درمیان میں صرف مہجور نہیں بلکہ منفور ہو کر رہ گئے. منفور یعنی کیا؟ یعنی بیزاری کی نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں، نفرت سے. یہ کیا اصلاح کی کیسی بات ہے؟ اصلاح کے لفظ کیا ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے، میں جلدی سے ایک جملہ کہہ گیا، یہی وجہ ہے کہ قیام حسینی ہمیں انقلاب مہدی سے نزدیک نہیں ہونے دے رہا ہے، چونکہ قیام حسینی تک ہم پہنچے ہی نہیں. قیام حسینی تھا اصلاح کے لیے، ہم نے اصلاح کو منفور بنا لیا اپنے درمیان میں، تو پھر انقلاب مہدی تک کیسے پہنچیں گے؟ چونکہ انقلاب مہدی فقط اصلاح کے ذریعے سے ممکن ہے. اب یہاں سے تھوڑی گفتگو کرنی پڑے گی. قیام مہدی، قیام حسینی سے جو سفر طے ہونا ہے، قیام حسینی سے انقلاب مہدی تک جو سفر طے ہونا ہے، وہ سفر ہے اصلاح کا سفر. یہ خطابت کی بات نہیں ہے، یہ امام کے کلمات ہیں. یہ نہیں کہ امام فقط اپنے دور کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. جب تک امت ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، تو جب تک امت ہے تب تک حسین ابن علی کی اصلاح کا سفر بھی جاری ہے. جب تک امت ہے یہ اصلاح کا، یہ اصلاح رکنے والی نہیں ہے، یہ سفر بھی امام حسین علیہ السلام کا جاری ہے. کیوں جاری ہے؟ اصلاح کا سفر کیوں جاری رہے گا؟ اس لیے جاری رہے گا جو اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ ہے. اگر یزید کے زمانے میں وہ افساد تھا، تو جب تک افساد ہے تب تک اصلاح ہے. نہیں، میں اس کو اور واضح کروں، مثلا آپ کیوں روشنی کا انتظام کر رہے ہیں؟ جو جب تک تاریکی ہے، جب تک سورج یا زمین گردش کرتے کرتے زمین کا کوئی حصہ پیچھے سورج کے چلا جائے گا، وہاں تاریکی ہوگی، تو وہاں لائٹ کی، روشنی کی فکر کرنی پڑے گی. یہ تو نہیں کہ آج ساری لائٹ کا انتظام کر دیا جائے لیکن 10 سال بعد اس کی ضرورت نہیں ہوگی. پچاس سال بعد اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ہزار سال پہلے ضرورت تھی یعنی آج ضرورت نہیں ہوگی، نہیں، جب تک یہ تاریکی ہے تب تک روشنی کی ضرورت ہے، ایک قانون ہے پورا واضح سا قانون ہے، جب تک پیاس ہے پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ عمل جس طریقے سے مسلسل جاری ہے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے جس طرح مسلسل نور پیدا کرنے کا، ایک زمانے میں تاریکی دور کرنے کے لیے چراغ جلائے جاتے تھے، شمع جلائی جاتی تھی، نہیں معلوم چھوٹے چھوٹے چراغ روشن کیے جاتے تھے، ابھی تاریکی اور دور کرنے کے لیے اور بڑا، یعنی جتنی زیادہ تاریکی دور ہو جائے، جو ایک چھوٹی سی شمع جلتی تھی، ایک انسان ایک کونے میں بیٹھ کر کتابیں یوں قریب کر کے پڑھ لیتا تھا، مشکل سے دکھائی پڑتا تھا، لیکن ابھی آپ نے پورا انتظام کیا، یوں پورا حال روشن ہو گیا، اس طرح حال پھر روشن نہیں ہوتے تھے، تاریکی غالب رہتی تھی، تھوڑی تھوڑی روشنی جو دور کی جاتی تھی، تو اس پر انسان مطمئن نہیں تھا، بلکہ کوشش کرتے کرتے یہاں تک لے آیا کہ پھر تاریکی دکھائی نہیں پڑے، پورا روشن ہو جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ افساد کا کام ختم ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں اصلاحی باتیں، اصلاحی مجلس، اصلاح کا ذکر، محرم آتا ہے تو اصلاح کی باتیں، یعنی اب کوئی فساد نہیں رہ گیا، کوئی افساد نہیں رہ گیا، یہ بات تھوڑا میں نے جلدی کہہ دی، معاف کیجیے، آپ تھوڑا جلدی کہہ دی، بچوں کو سمجھا رہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بڑے لوگ سمجھ گئے ہیں، یعنی جہاں جہاں بھی خرابی ہو، افساد کہتے ہیں خرابی پیدا کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں خرابی کو صحیح کرنے کو۔ اصلاح کے لفظ سنتے رہتے ہیں، نہیں معلوم آپ کے ذہن میں اس کا کیا تصور ہے، افساد بنا ہوا ہے فساد سے، فسدا، فین فے سین دال، یعنی کوئی چیز خراب ہو جائے۔ اب اردو میں جو ہے فساد بولا جاتا ہے صرف ایک خرابی کو، کیا؟ کہ جب کوئی کمیونل رائٹ ہو جائے، جنگ ہونے شروع ہو جائے اور نفرت پھیل جائے اور لوگ لڑنے کا، فساد ہو گیا، فلاں جگہ پہ فساد ہو گیا، اس کے لیے محدود ہو، یہ اردو کی مجبوری ہے، میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ اردو کی مجبوری ہے کہ کسی لفظ کو آ کر سمیٹ کے رکھ دیتا ہے ایک جگہ پر، لفظ بہت وسیع ہوتا ہے لیکن اس کو سمیٹ دیتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں ہر طرح کی خرابی کو کہتے ہیں فساد، فاسد ہو جانا، ہر طرح کی خرابی، ہر جگہ ہر طرح کی خرابی کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی لٹریچر اس طرح سے کوئی قوی ہوتا ہے، کسی لفظ کو کتنی جگہوں پہ استعمال کیا سکتا ہے۔ مثلا عربی میں اگر کھانا بھی سڑ گیا تو کہتے ہیں فسد الطعام، کھانا خراب ہو گیا، فاسد ہو گیا، یعنی کھانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ کوئی بھی چیز خراب ہو جائے، معاشرہ خراب ہو جائے تو کہتے ہیں فاسد ہو گیا، معاشرہ فاسد ہو گیا۔ صرف جنگ کرنے کو فساد نہیں کہتے، جہاں بھی کسی طرح کی خرابی پیدا ہو جائے کہتے ہیں یہاں پہ فساد ہو گیا، یہ فاسد ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، آپ وہی لفظ استعمال کریں، خراب ہو گیا۔ کوئی بھی چیز جب خراب ہو جائے تو خراب چیز کو صحیح کر لینے کا نام ہے اصلاح۔ اسی سے صلح کا لفظ بھی ہے، یعنی صلح سے اصلاح ہے۔ صلح بھی کہاں ہوتی ہے؟ چونکہ جنگ میں فساد پیدا ہوتا ہے، جنگ میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جنگ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی الگ الگ طرح سے یہ لفظ استعمال کیا، بہت ساری جگہوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک تو قرآن نے پوری زمین کے لیے فرمایا، زمین پہ ہر طرح کی، اس کے لیے کہ لا تفسد الارض بعد اصلاحها، دیکھو زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد اسے خراب نہ کرو۔ یعنی ایک بیچارے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، وہ آ کر اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، پھر خود فاسد نہیں بلکہ مفسد قسم کے لوگ آ کر اس کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو آ کر قرآن ایک ہی سورے میں دو مرتبہ اس کو تکرار کیا، غالباً سورہ آراف ہے، سورہ آراف میں دو بار یہ آیت تکرار ہوئی ہے، ایک بار کچھ 56 آیت ہے اور دوسری جو ہے 85-86 اس طرح کی آیت، دو مرتبہ ایک آیت ایک ہی ساتھ ایک ہی سورے میں تکرار ہوتی، لا تفسد الارض بعد اصلاحها، جب اصلاح ہو گئی زمین کی، کسی ایک اچھے انسان کے ذریعے سے زمین کی اصلاح ہو جائے تو اس کو فاسد نہ کرو، اس کو خراب نہ کرو، کیونکہ ایک گروہ لگا ہوا ہے، ایک گروہ لگا ہوا ہے اس کے اصلاح کرنے پر اور ایک گروہ لگا ہوا ہے اس کو خراب کرنے پر، اس کے اندر تباہی پیدا کرنے پر۔ کچھ لوگوں کی ذہنیت ہو جاتی ہے خراب کرنے کی، اب ہمارے یہاں تھوڑا یہ ذہنیت زیادہ، کسی بھی اچھی چیز کو دیکھنا ان کو اچھا ہی نہیں لگتا، روڈ صاف دکھ رہا ہے تو کوڑا ڈال دیں گے، اٹھا کے کوڑے سے خراب ہو جاتا ہے نا، منظر خراب ہو جاتا ہے، روڈ کو کچھ خرابی نہیں ہوتی، منظر اس کا خراب ہو جاتا ہے. کوئی اچھی چیز ہے، پارک ہے، اس کو جا کے توڑ دیں گے، پھوڑ دیں گے. بچے کبھی کبھی شرارت میں آ کر اچھی چیزوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں خراب کر رہے ہوتے ہیں، باہر خراب کر رہے ہوتے ہیں. چلو بچوں کی حد تک تو چلو شرارت میں ان سے کنٹرول نہیں ہوتا، پھر یہ کام بڑے لوگ بھی کرتے ہیں، بڑے لوگ بھی جو ہے وہ خراب کرنا شروع کرتے ہیں. اپنے گھر کو وہ خراب نہیں کرتے، بچے جو ہے وہ شیشے توڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ خراب کرتے ہیں. بڑے لوگ اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو خراب نہیں کرتے، لیکن پھر دین کو خراب کر دینا شروع کرتے ہیں، سماج کو خراب کر دینا شروع کرتے ہیں. بچے یہ نہیں کر سکتے، بچے بیچارے وہ سماج کو نہیں خراب کر سکتے، معاشرے کو خراب نہیں کر سکتے. بڑے لوگ اپنی بڑائی کا ثبوت اس طرح دیتے ہیں کہ آ کر معاشرے کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عجیب بڑائی ہے، فاسد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. ایک عالم، ایک مولوی، ایک درد مند انسان، ایک متفکر، ایک اسکالر، ایک درد مند، کوئی بھی ایک انسان، وہ اگر کوشش کرتا ہے کہ اصلاح کرے، خرابیوں کو دور کرے، ادھر دوسرے لوگ اگر پوری کوشش کرتے ہیں اصلاح کو پھر فساد میں تبدیل کرنے کی، مفسد، ان کو کہا گیا مفسد، اور وہ جو اصلاح کرتا ہے اس کو کہا گیا مصلح. یہ کلمات یاد رکھیں آپ لوگ انشاءاللہ. مفسد، مفسدوں سے آ کر، اللہ اکبر، مفسدوں سے کہا کہ سر مفسدوں کے پاس بیٹھے نہیں، اٹھے نہیں، ان سے دین لینا وہ تو بہت دور کی بات ہے، ان سے رابطہ اپنا ختم کر دیں. اگر اصلاح کے لائق ہیں، جب تک اصلاح کے لائق ہیں، اگر فاسد ہیں تو فاسد کو لیں، اس کو سمجھائیں، اس کو سواریں. لیکن اگر انسان مفسد ہو جائے، دو چیزوں میں فرق ہوا، فاسد یعنی جو خراب ہو گیا ہے، لیکن خراب ہو گیا ہے تو اصلاح اس کی ہو سکتی ہے، تو اس کو سنواریں، اس کو سواریں، اس کو سمجھائیں، اس کے لیے فکر مند ہوں. لیکن اگر انسان مفسد ہو جائے تو مفسد انسان کی اصلاح نہیں کی جاتی، مفسد انسان کو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. تو جو ہمارے مفسد انسان کو یہاں پر بہت ہی مرحلہ سخت ہو جاتا ہے. فاسد کی اصلاح کی جاتی ہے، رسول اللہ کی امت فاسد ہو گئی تھی، اس کی اصلاح کی جا رہی تھی، حسین ابن علی نکلے اس کی اصلاح کرنے کے لیے. لیکن جو مفسد ہو رہے تھے، مفسد کے اوپر تلوار چلا رہے ہیں، چونکہ مفسد معاشرے کو فاسد کرتا ہے، اور معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، پھر یہاں انسان کو سخت قدم اٹھانا پڑتا ہے. اور یہاں پر بے رحمی بھی جو دکھائی جائے، اس میں بھی رحم شامل ہوتا ہے. اگر مفسد لوگوں کو ہٹانے کے لیے انسان بے رحم ہو جائے، تو اس بے رحمی میں بھی رحمت ہے. آپ پریشان ہوں گے کہ بے رحمی میں کیسی رحمت ہو سکتی ہے، نہیں، بے رحمی میں بھی رحمت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہتے کہ تھوڑا رحم کے ساتھ ہاتھ چلانا، اس کی بے رحمی میں رحمت چھپی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہیں، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں قوت ملتی تھی، اتنا شدید مضبوطی کے ساتھ. یہ قرآن کی آیت پڑھی یاد تری آپ کے سامنے کہ محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیں آپ ذرا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب، ان کے ساتھی. ان کے ساتھی میں سب سے بڑا ساتھی کون ہے آپ کو معلوم ہے، جو 10 سال سے ساتھی ہوا تو اپنی زندگی کے رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد بھی رسول اللہ ہی کے ساتھ رہا. لیکن اور بھی دیگر اصحاب جو رسول اللہ کے مخلص اصحاب تھے، ان سب کی یہ صفت قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کی صفت یہ تھی کہ اشداء الکفار، وہ کفار پر بہت ہی زیادہ شدید، بہت زیادہ. اشداء یعنی سب سے زیادہ شدید، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ شدید، شدید نہیں کہا، اشدہ، انکار کرنے والوں پر، منکروں پر سب سے زیادہ شدید، رحماؤ بینہم، اور آپس میں بہت زیادہ رحم دل. تو یہاں پر کوئی آ کر تقاضا نہیں کرے، قرآن آ کر منع بھی کرتا ہے کہ دیکھو جب ایک مجرم کو قصاص کیا جا رہا تمہارے دل میں رحم نہیں آئے، ایک مجرم کو جب سزا دی جا رہی ہو، ابھی ہیومن رائٹس کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہیں، مثلا ایک مجرم آ کر ایک بچے کو کڈنیپ کر کے لے جا کر اسے مار بھی دیتا ہے، اس کے اس بے رحمی کے عمل کو وہ نہیں دیکھتے، جب اس کو سزا دی جاتی تو کہتے ہیں یہ تو مجرم کو کیوں پھانسی دی جا رہی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ایک ماں سے بچہ جدا کر دیا گیا، ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، یہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے دسیوں جرم کرنے کے بعد بھی مجرموں کے لیے بہت رحم ہے. ابھی آج کے ہیومن رائٹس میں ہیں جو یونائٹڈ نیشن نے لکھا ہوا ہے، امریکن اور یورپین ہیومن رائٹس میں، ان کے لیے مجرموں کے لیے بہت رحم ہے، سارے مجرم کے لیے، بڑے سے بڑے مفسد اور مجرم کے لیے ان کے لیے بہت رحم دل ہے. لیکن جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. مثلا فلسطین میں اتنے سارے بچے مار دیے گئے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. لیکن اگر ایک اسرائیلی پکڑ لیا تو بہت زیادہ ان کے لیے رحم کا اظہار بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہزاروں انسانوں کے قاتل وہ بڑے بڑے لیڈر بن کے ٹہل رہے ہوں، ان کو کچھ کہا جائے تو رحم کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ معاشرے کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن اسلام نے آ کے اس کے بالکل برخلاف کا کہا، نہیں، جو لوگ مجرم ہیں اس کے مقابل میں بہت شدید. کون بہت شدید؟ وہ جو بہت زیادہ رحم دل ہے. وہ جو بہت زیادہ رحم دل نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ، کائنات میں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحم دل ہے، اسی کی صفت یہ ہے کہ یہ مجرموں کے مقابلے میں بہت ہی سخت ہے، وہاں ذرا بھی ڈھیل نہیں، ذرا بھی سستی نہیں ہے. رسول اللہ کی وفات کی تاریخ بھی ہے، اگر یہ بعض واقعات آ رہے ہیں تو اس لیے بھی آنا ضروری ہے کہ آ کے کوئی کہتا تھا کہ یہ خاتون نے جرم کیا، آپ اس کو سزا نہیں دیں، چونکہ بہت بڑے قبیلے کی ہے اور پورا قبیلہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اسلام کی تقویت کا سبب بن رہا ہے قبیلہ، کہیں اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو رسول اللہ نے بہت ہی پوری مضبوطی کے ساتھ کہا کہ جرم اگر میری بیٹی بھی کرے گی تو بھی میں اس کو سزا دوں گا. اس کا مطلب نہیں کہ بیٹی جرم کرنے والی ہے، بیٹی تو معصومہ ہے. یہ انہیں سمجھانے کے لیے کہ تم میرے پاس ایسے تقاضے لے کے نہیں آیا کرو، تو یہاں پر سستی نہیں ہو سکتی، یہاں پر کوئی بھی ڈھیل نہیں ملے، کیونکہ اگر مجرموں کو سزا نہ دی جائے تو جرم بڑھتا چلا جائے گا، معاشرے میں فساد بڑھتا چلا جائے گا. نئی سزا دی گئی ہے جس کی بنیاد پر فساد بڑھتا چلا گیا ہے، تو وہاں پر رحم کا تقاضا نہیں کرے انسان کہ کیوں رحم نہیں کیا جا رہا. نہیں، یہاں پر رحم کی ضرورت نہیں ہے عزیزو، یہاں بے رحمی ہی میں جو ہے رحم ہے، واقعا بے رحمی میں رحم ہے. اگر اللہ جنت میں لے جانے کے لیے تھوڑی دیر جہنم سے گزارے تو جہنم سے بڑھ کر تو کوئی بے رحمی نہیں ہے، لیکن یہ جہنم کی بے رحمی میں بھی رحم ہے، کیونکہ یہاں پاک ہو جائے جنت کے جانے کے لائق ہو جائے، چونکہ نجس حالت میں تو جنت نہیں جا سکتا، آلودہ روح کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اب اگر انسان برزخ میں بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، جرم اتنے زیادہ تھے کہ برزخ میں بھی پاک نہیں ہو پایا، اور اگر انسان اتنا عقل مند نہیں تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک اس نے نہیں کیا، جو لوگ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، اتنا لمبا برزخ کا مرحلہ طے کرنے سے بہتر ہے کہ یہی اپنے آپ کو پاک کر لیں، یہ عقل مند لوگوں کا کام ہے، یہی پاک کر لیں، جلدی پاک کر لیں، انتظار نہ کریں جب بوڑھے ہوں گے تو پاک کریں گے. ابھی ایک اچھے جوان نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا ہے، زیادہ پیسہ ہے، لیکن حج کرنے ابھی سے جائیں. ہم نے کہا اور کیا، جیسے حج کا مسئلہ یہی، جیسے پیسہ ہو ویسے واجب ہو گیا حج، تاخیر پہ نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے، کوئی مجبوری تو الگ بات ہے لیکن یوں انسان کے لیے تاخیر کرنا جائز نہیں. کہا مگر ابھی جو ہے، کہا نہیں میرے والد کے اوپر بھی واجب ہو گیا لیکن وہ بھی ابھی نہیں جا رہے ہیں، چونکہ ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ ذہنیت ہے، یہ البتہ پورے برے صغیر کی ذہنیت، ہندوستان پاکستان سب کی ذہنیت ہی ہے، کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کب جائیں گے؟ کہا جب جائیں گے اس وقت جائیں گے جب وہ حج کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جائیں گے، یعنی واقعی انسان لائق نہیں رہ جاتا، کہتا پتھر تم مار کے چلے جاؤ، طواف میری طرح سے تم کر لو، صحیح کسی سے کرا لو، پھر ویل چیئر کا انتظام کرو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، عجیب و غریب طواف ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کیا سمجھے گا کہ طواف کیا ہے؟ جو بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے اس نے طواف کے فلسفے کو کیا سمجھے گا؟ طواف میں کیا کیا، طواف میں کس کے محور میں پوری زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے؟ یہ تو نا طواف بار بار کرایا جا رہا ہے، دیکھو تم نے ابھی تک تو بہت سارے لوگوں کو اپنا مرکز بنایا تھا، اس کے گرد گھوم رہے تھے، ابھی آئے ہو اللہ کے محور میں، اللہ کی مرکزیت میں، تمہیں اس کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا وہی ہے یہ تصورات، یہ مثال پتہ نہیں کبھی آپ کو دی ہے کہ اسے ایک انسان سے کہا جائے کہ انسان ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہتا ہو، سلم میں آ کے رہتا ہو، گندے غلاظتوں کے درمیان میں، اور اسے کہا جائے کہ چلو ہم تمہیں ایک بہت ہی اچھا سا بنگلہ اور بہت ہی اچھا سا فلیٹ دیتے ہیں خوبصورت سا، تو کہ نہیں ابھی رہن دو، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے بڑھاپے میں دے گا میرے کام آئے گا، کریں گے ایسا کوئی آپ میں سے کہ ٹوٹے پھوٹے مکان میں سے اچھے مکان میں جو اس کو بھیجا جائے گی خوبصورت مکان میں جاؤ وہاں اچھی زندگی گزارو، کہ نہیں نہیں ابھی نہیں، یہ بڑھاپے میں میرے کام آئے گا، ابھی مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ حج ایسے ہی ہے، حج یعنی ایک بہت ہی تنگ فضا سے نکل کے انسان جہاں اپنے لیے جی رہا تھا، معمولی مقصد تھا، پست انسان بنا ہوا تھا، اس کو لے کر بڑی فضا اس کے سامنے کھول دینا، اللہ کے محور میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دینا، ہندی اور پاکستانی اور ایرانی مسلمان کو ابراہیمی مسلمان بنا دینا، کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ چھوڑا رہا انسان بیٹھا رہا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، تو انسان تیار ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کر رہا ہے اصلاح کرنے کے لیے، انتظار کر رہا ہے کبھی وہ زمانہ آئے گا تب اپنے آپ کو ہم اپنے آپ تبدیل کریں گے۔ لیکن انبیاء آئے ہیں کس لیے؟ یہ سفر پورا جاری کرایا ہے ایک اصلاحی عمل، اور اسی لیے وہ لفظ بھی جو ہے یہاں پہ فرصت نہیں ہو پائی گفتگو کرنے کی، بعد میں بھی فرصت نہیں ہو پائی جو بعد میں اور موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اس قیام سے، قیام کے حوالے سے، کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو قیام کر کے اصلاح کرنے کے صرف اپنی ذات کی نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی فکر پیدا کر دی انسانوں کہ یوں ہو سکتا ہے، اکیلے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ تو 72 لوگ جو یہاں پر موجود ہیں نہیں کہا جائے کہ بہت بڑی، اگر 30,000 لوگوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایک ہی دکھے گا۔ قرآن کہتا ہے ان تقوموا للہ مثنا و فرادا، دو ہو تو بھی اٹھو، اکیلے ہو تو بھی اٹھو۔ بعد والی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ بعد میں پیش کریں گے کہ اس کے بعد کیا مرحلہ ہے، لیکن تم اپنے آپ قیام کرو۔ قیام کس لیے کرو؟ قیام اس لیے کرو کہ ایک ایسا قیام کہ جس کے نتیجے میں خرابیاں دور ہو رہی ہوں، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے ایک ایسا وسیع عظیم قیام کیا کہ جس کے نتیجے میں عالمی خرابیاں دور ہو رہی ہیں، بڑے پیمانے پر خرابیاں دور ہو رہی ہیں اور دور ہوتی رہیں گی، اور اسی دور ہونے کے نتیجے میں انسان انشاءاللہ انقلاب مہدی تک پہنچے گا، چونکہ انقلاب مہدی جو ہے اصلاحات کے انجام تک پہنچنے کا نام ہے، یعنی اصلاحات جب اپنے انجام تک پہنچیں گی اور مقصد حسین ابن علی جب اپنے آخری منزل تک پہنچے گا تو وہاں سے ظہور کا دروازہ کھلنا شروع ہو جائے گا۔ ظہور آ کر نہیں، ظہور کے ذریعے سے اصلاح نہیں ہونی ہے، اصلاح کے لائق انسان ہو گیا ہے، اب وہ ظہور کے لائق، ہاں اب ظہور کے بعد جو ہے پھر اگر وہاں کوئی فساد کرنے والا ہوگا، پھر اگر کوئی مفسد ہوگا تو اس زمانے کے اپنے اپنے قانون ہوں گے، اس زمانے میں بھی اصلاح کا کام جاری رہے گا، یہ رک نہیں جائے گا۔ یعنی جہاں بھی جس عالم میں جہاں بھی جس طرح سے بھی جس طرح کا فساد نظر آئے گا وہاں بھی اصلاح کا کام ہمیشہ جاری رہے گا۔ لہٰذا میں اس لفظ کو، اگرچہ یہ پورا شاید اشرے کا موضوع ہو یا کم سے کم پورے خمسے کا موضوع ہو، میں یہیں پہ اس کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، نہیں آگے چونکہ آگے اور موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے، اس پہ آپ تھوڑا اور کبھی سوچئے گا انشاءاللہ تعالی، اور کبھی توفیق ہوئی اس پر اور تفصیل سے گفتگو کی جائے گی، چونکہ بہرحال امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ پورا بیان کیا گیا ہے. لیکن یہ عمل خلاصے کے طور پہ یہ کہہ کے پڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی حسین ترین عمل ہوتا ہے، جس کو ہم نے منفور بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے مہجور بنایا ہوا ہے. کسی بھی خراب چیز کو جب اچھا کر دیا جائے تو یہ اچھا، یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، مثلا یہ مائک خراب ہو گیا، آ کر کسی نے آ کر محنت کی، مجھے نہیں معلوم تھا، کسی نے آ کے بنایا، آواز آنے لگی، تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے انسان کو. ایک خراب چیز جب اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، اس کو سب کو عربی میں اصلاح کہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بال کی اصلاح کر لے، داڑھی کی اصلاح کر لے، بولتے ہیں نہیں اردو میں، ابھی اردو میں یہ لفظیں کم بولی جاتی ہیں، لیکن ہے، داڑھی کی اصلاح کر لے. ایک انسان خوفناک اور گندی شکل بنائے ہوئے، اپنی حالت خراب کی، جدھر سے گزرتا ہے لوگ اس کی دیکھ کر اس کو جو ہے بیزار ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے چہرے کو صحیح کر لیا، اچھا لگنے لگا. چونکہ داڑھی کی اصلاح کر لی، صحیح لگنے لگا، بال کی اصلاح کر لی، صحیح لگنے لگا. گھر خراب ہے، رہنے کے لائق نہیں ہے، رہنے میں گھٹن ہوتی ہے، روزانہ بیوی لڑائی کرتی ہے، گھر میں تھوڑا ڈینٹ پینٹ کر کے اصلاح کر دیا، اب گھر اچھا لگنے لگا. اچھا لگتا ہے نا. شہر میں گندگی بھری پڑی ہے، نعرے لگانا اور ہے، لیکن گندگی کو دور کر کے شہر کی اصلاح کر دی جائے. البتہ یہ ظاہری اصلاحیں ہیں، بڑی اصلاح یہ ہے کہ معاشرے سے ظلم ختم ہو، معاشرے سے فساد ختم ہو، معاشرے میں انسان کی بڑے پیمانے پر اصلاح کی جا رہی ہو. لیکن کسی بھی طرح کے اصلاح کا عمل جو ہے وہ حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے. ایک مشین خراب ہو گئی، آپ جیسے ہی بناتے ہیں اور جیسے ہی وہ حرکت کرتی ہے، بن کے گھڑی خراب ہوئی، جیسے چلتی ہے، جیسے ہی حرکت پیدا ہوتی ہے، فوراً انسان کے دل میں قلبی سکون پیدا ہوتا ہے، رکی ہوئی چیز حرکت میں آ گئی. یعنی یہ خراب چیز کیا ہو گئی؟ بن گئی. جو لوگ تعمیری کام کرتے ہیں ان کے دل کی حالت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے وہ جلدی ہارٹ اٹیک کے مریض نہیں ہوتے، پریشر کے مریض نہیں، چونکہ ان کو یہ لذت بار بار ملتی رہتی ہے. ایک دوسرا پیسہ بھی ملتا ہے، پیسے کی بھی لذت ہوتی ہے، لیکن پیسے سے زیادہ وہ کسی خراب چیز کے بنا دینے کی لذت ہوتی ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان کو احساس ہوگا کہ جب ایک خراب چیز محنت کرتے کرتے محنت کرتے کرتے جب بن گئی تو انسان کو دل میں ایک لذت سی محسوس ہوتی ہے، روح کو لذت ملتی ہے. چونکہ انسان کی فطرت کے ساتھ اصلاح کا لفظ، جس کو ہم نے آ کر غلط تلقین کر کر کے منفور بنا دیا ہے، اصل اسلام کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے. کوئی بھی چیز، خراب چیز جب صحیح کر دی جائے تو انسان کو اچھا لگتا ہے، دل کو لذت سی محسوس ہوتی ہے. اور یہ حالت اگر نہیں ہے تو یہ حالت پیدا کرے انسان کہ کسی بھی خراب، یعنی کوئی بھی خراب چیز کو اس کو صحیح کرنے کی فکر میں لگا رہے. لیکن اس کو پھر بڑے پیمانے پہ اس طرح دیکھا جاتا ہے جس طرح حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے دیکھا، اتنے عظیم پیمانے پر، یا اگر ایک ایسا اصلاح کا قدم اٹھا کے چلے گئے کہ اس کو دیکھ کر قیامت تک اصلاح ہوتی رہے، قیامت تک. وہ تہران جو کبھی پیرس سے بدتر مانا جاتا تھا، وہ اصلاح ہوئی ہے، وہ اصلاح، کسی نے اصلاح کی ہے، کسی کی آواز اور وہ سانس اور وہ پاکیزہ روح نے آ کر اصلاح کی ہے. کیوں اصلاح کی ہے؟ کیونکہ یہ اصلاح کا ہنر اس نے اپنے آقا حسین ابن علی سے سیکھا ہوا. اصلاح ہوئی ہے. حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے اصلاح کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ رسول اللہ سے سیکھی. ایسے فاسد معاشرے کو، ایسے گندے معاشرے کو، اصل تاریخ کی گندگی کا نمونہ ہر لحاظ سے، ایسے معاشرے کو رسول اللہ نے آ کر کیا بنا دیا تھا جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، ابھی تک نہیں سمجھ پاتے. تو یہ بہت ہی حسین عمل ہوتا ہے. صرف برے کو برا کہہ کے بیٹھ جانا یہ کافی نہیں ہوتا، اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. یہ بدترین، سب سے زیادہ، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، یہ پڑھ کے ختم کر دے، کل کی مجلس لمبی ہو گئی تھی، آج کی بھی لمبی نہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث جو ہے اہل سنت کے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں اس سے ملتی جلتی کئی حدیثیں ہیں، اور اسی سے شرعی مسئلہ بھی باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کہیں بھی منکر نظر آئے تو کیا کرو؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرو. ہاتھ یعنی قوت کے ذریعے سے. قوت نہیں کچھ لوگوں نے دکھائی، جب قوت دکھانے کا وقت تھا نہیں دکھا پائے، آج بیکار ہو کے بیٹھ گئے، کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. یعنی بہت سارے ذمہ دار لوگ اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے تھے، اپنے علم کا، اپنی قوت کا، اپنے جو حیثیت تھی اس کا، لیکن نہیں کیا گیا. تو کہا کہ اگر منکر نظر آئے تو اپنے ہاتھ، وَإِن لَمْ تَسْتَتِ فَبِلِسَانِ، اور اگر ہاتھ سے پھر ممکن نہ رہ جائے، تمہارے ہاتھ سے باہر نکل استطاعت نہ رہ جائے، تو فَبِلِسَانِ، تو زبان سے آ کر یہ کام کرو. اگر اختیار نہیں ہے، اگر حکومت نہیں ہے، اگر طاقت نہیں ہے، تو زبان سے آ کر اصلاح کرو. وَإِن لَمْ تَسْتَتِ، اور اگر انسان کی زبان پر بھی پابندی لگا دی جائے، تو فَبِقَلْبِ، تو کم سے کم اپنے دل میں ہر طرح کے فساد سے متنفر ہو، فساد کے ساتھ سازگار نہ ہو جائے، راضی نہ ہو جائے، مطمئن نہ ہو جائے، خاموش نہ بیٹھ جائے. لیکن اس کے بعد فوراً فرمائے کہ یہ کیا ہے، فَبِقَلْبِ والا کیا ہے، کہ ذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے زیادہ ضعیف ایمان کی نشانی ہے. ابھی ہم لوگ جو تھوڑا سوچتے ہیں وہ سب ضعیف ایمان والے کیٹیگری میں پڑے ہوئے ہیں تقریباً. اگر ایک دو تقریر کر لینے سے کچھ نہیں ہو جاتا، یہ دل میں بیزار ہیں، دل سے بیزار ہیں کہ مثلاً 75-80 لاکھ لوگوں کو 2 مہینے تک جو ہے ان کے گھروں میں زندانی بنا دیا، کہ ہم دل سے بیزار ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے. اس لیے صرف دل سے بیزار ہیں چونکہ ہم بہت کمزور ایمان کے لوگ ہیں. نہیں کہا نا، 20 کروڑ مسلمانوں نے کچھ نہیں کہا. ان کے لیے کہ جن کو رسول اللہ نے کہا کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے اعضا ہیں، مارے جاتے رہے لوگ، 13,000 لوگ زندانوں میں اٹھا کے ڈال، پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہیں، زندان تو چھوڑے پتہ ہی نہیں کہاں، زندان تو پورا کشمیر بنا ہوا تھا، ان کا پتہ ہی نہیں کہاں پر ہیں، گھروں میں گھس گھس کر. یہ بات ہم نے لکھنؤ میں کہی تھی، کلپ بھی اس کی موجود ہے، گھروں میں گھس کر. یہ ابھی اس سب کے بہت پہلے کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک نمائندہ، وہ شاید وہ کلپ دیکھی، وہ بلک کر رونے لگا 10,000 کشمیر کی خواتین کا ذکر کر کے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، رو پڑا، بے اختیار رو پڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں کچھ کہہ پاتے، کچھ نہیں بول پاتے، کیونکہ واقعاً ہم نے قیام حسین ابن علی کو نہیں سنا. پورا محرم گزر گیا، محرم کے درمیان ہی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن پھر بھی ہم نے سکوت اختیار کیا، پوری امت مسلمہ نے سکوت اختیار کیا، سب ساکت رہے. کوئی اپنا عزا خانہ دیکھتا رہا، کوئی اپنی انجمن دیکھتا رہا، کوئی خود کو دیکھتا رہا، کہیں مشکل نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں ہم مجلس نہ کر پائیں، کہیں ہماری مجلس کو روک نہ دیا جائے. پھر اس مجلس کا فائدہ کیا جس میں حق بات نہ بیان کر دی جا رہی، ایسی مجلس کا کیا فائدہ جس میں مظلوموں کی مدد نہ کی جا رہی، مظلوموں کی حمایت نہیں کی. یہ مجلس تو حسین ابن علی کی مجلس نہیں ہے. ممکن ہے آپ حسین ابن علی کا نام لے کے روئیں، ہم روئیں، لیکن یہ رسول اللہ کے حسین کی مجلس نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے حسین کی مجلس. رسول اللہ کا حسین تو کچھ اور تھا، رسول اللہ کا حسین تو وہ تھا کہ اگر یزیدی فساد کو اس نے دیکھا تو اپنا پورا بھرا گھر لے کر میدان میں حاضر ہو گئے، اپنے پورے بھرے گھر کے ساتھ. اس سے بڑھ کر اور قربانی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کس کی قربانی لی جائے گی، اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتی. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس فساد پر امام راضی ہو کر بیٹھے نہیں، یہ بھی نہیں کیا سارے دل میں لے کے سوچ کے بیٹھ جائیں، یہ بھی نہیں کیا کہ چلو 4 لوگوں سے زبان میں بیان کر دیں، اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے ایک مجلس کر لیں، تقریر کر لیں کہ یزید ایسا فاسد ہے، یہ بھی نہیں کیا کہ مکے میں جا کے سارے مسلمانوں سے بیان کر کے پھر وہاں پہ بیٹھ جائیں، نہیں کیا یہ سب کچھ. بلکہ اس کے بعد بھی امام آ کر باہر نکلے اور میدان کربلا تک آئے، خود آئے، امام خود آئے. اور قرآن کی اس آیت پہ کم سے کم جناب زینب کے کلام پر تو ہمیں یقین ہے نا، کہ جناب زینب فرما رہے ہیں ہاؤلاء قوم، یہ وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل، اللہ نے ان کے اوپر شہید ہونا لکھ دیا تھا، فبرزوا الی مضاجعہم، تو وہ خود اپنے مقتل تک آئے. تاریخ یہ سمجھتی ہے کہ یزید گھیر کر لایا تھا، اور ظاہر میں ٹھیک ہے یہ تھا بھی، لیکن امام خدا ہے، چونکہ ایسے فاسد معاشرے میں حسین ابن علی زندگی نہیں گزار سکتے، اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اصلاح کرنے کے لیے جب تک تقریروں سے کام چل جائے تو تقریر کرتے رہے، منا میں جا کے خطبہ دیا، وہاں پہ رکے، پہلے دیا، اس کے پہلے سال بھی دیا، لیکن کہا کہ نہیں یہ مسئلہ اب تقریر کی حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ لہذا امام نے آ کر اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو لے کے آئے تاکہ آ کر ایک ایسا اصلاح کا نسخہ دے کے چلے جائیں کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک اصلاح ہوتی رہے۔ اب وہ نسخہ ہمیں لینا ہے عزیزو، ابھی تک ہم نہیں لے پائے وہ نسخہ، ابھی تو ہم تو مذاق اڑا رہے ہیں، ابھی تو اصلاح کا مذاق اڑا رہے ہیں، محرم میں مذاق اڑا ہے اصلاح کا، تو حسین ابن علی کی اصلاح کا وہ نسخہ ہمیں ابھی ملا ہی نہیں، وہ نسخہ ابھی ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ تلاش کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس نسخے کو بنانے کے لیے، یہ نسخہ لکھنے کے لیے، یہ نسخہ لکھنے کے لیے اسے حسین ابن علی کو علی اصغر کے خون کی ضرورت تھی، عباس کے بازو کی ضرورت تھی، علی اکبر کے سینے کی ضرورت تھی۔ یہ نسخہ آسانی سے نہیں لکھا گیا، قیامت تک کے لیے امت کی اصلاح کا نسخہ قلم و کاغذ سے لکھ کے نہیں، تقریروں سے نہیں بیان کیا گیا، بلکہ یہ نسخہ قربانیاں دے کر لکھا گیا۔ اس کے لیے جناب زینب کو بازار تک آنا پڑا، کوفے کے بازار میں جب بیویاں پہنچی ہیں، یہ نہیں تصور کیا تھا، یعنی ہر منزل عصر عاشور کے بعد ہر منزل وہ ہے کہ جو جس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، ایک جملے میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے۔ عصر عاشور تک تو بات کسی حد تک کسی بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اس کے پہلے بھی سمجھنا بہت مشکل تھا کہ کیا رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا، یہ بھی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، کیا رسول اللہ کی شبیہ کو تلواریں ماری جائیں گی، یہ بھی بہت مشکل مرحلہ تھا۔ لیکن بہرحال جنگ کا ماحول ہو گیا تھا، اس لیے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ہاں نہیں، عباس کے بھی بازو کٹ جائیں گے، 13 سال کے بچے کو بھی اتنے زخم لگائے جائیں گے، 6 مہینے کے بچے پر بھی، یہ سب بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا، یہ سب بھی بہت مشکل تھا سمجھنا۔ لیکن پھر عصر عاشور کے بعد جو کچھ ہونا ہوا وہ بالکل سمجھ کے باہر تھا، وہ بالکل نہیں سمجھا، ابھی تک بھی سمجھنا اس کا مشکل ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہو، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کے لاشے کے لیے گھوڑے تیار کیے جا رہے ہوں، کیسے یہ ممکن ہے، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا اتنے سال گزرنے کے بعد۔ آپ پوچھیں کہ جناب زینب کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی ہوگی، جب بی بی خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آ کر یہ خبر دی جا رہی ہے، دیکھ رہی ہے گھوڑے بڑھ رہے ہیں، اور گھوڑوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، دیگر میتیں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن فرزند رسول اللہ کا لاشا وہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہیں پڑا ہوا ہے، اسی عالم میں پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اور گھوڑے دوڑتے جا رہے ہیں، گھوڑے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر واپس آ رہے ہیں، پشت حسین ابن علی پہ گھوڑے دوڑتے رہے، پشت پر دوڑتے دوڑتے پھر اللہ اکبر، ایک شریعت کا قانون عزیزو جانوروں کے لیے ہے کہ جانوروں کو جب ذبح کیا جائے، جانوروں کو گرانا مشکل کام ہے، یوں ہی اوپر سے اگر مار دیا جائے تو شاید آسان ہو، کہ نہیں اوپر سے اس طرح ذبح نہیں کیا کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہوگی، لہذا سامنے سے ذبح کیا جائے تاکہ رگ جلدی کٹ جائے، اس رگوں سے ذہن کا تعلق کٹ جائے تاکہ ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہو، ایک چند سیکنڈ میں ان کی رگ گردن کٹ جائے اور دماغ سے رابطہ منقطع ہو جائے تاکہ جانور کو درد کا احساس نہیں ہونے پائے، یہ شرعی قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو پشت گردن سے ان اصولوں کی بھی رعایت نہیں کی گئی جو حتیٰ جانوروں کے لیے کی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا رہا، ذبح کیا جاتا رہا، اور اسی عالم میں لاشے کو چھوڑ دیا گیا، پشت پر پھر گھوڑے دوڑائے گئے، پھر لاش کو سیدھا کر کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ خود انہیں ملعونوں کا جملہ ہے جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نحنو رززنا صدر الحسین بعد زہرے، زہر یعنی پیٹھ، صدر یعنی سینہ، رز یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ہم نے حسین ابن علی کو سینے کو پیٹھ کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی ہم نے پیٹھ پر اتنے گھوڑے دوڑائے، پھر حسین ابن علی کے سینے پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پشت کی ہڈیوں سے مل گئی، اور یہ سب کچھ جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے۔ ایک بہن یہ منظر دیکھتی رہی، بیویاں یہ منظر دیکھتی رہی، رقیہ اور سکینہ بیٹیاں یہ منظر دیکھتی رہی، اور جب تک یہ بیویاں زندہ رہیں کبھی اس منظر کو نہ بھلا سکیں کہ بہنوں کے سامنے بھائی کے لاش پہ گھوڑے دوڑتے رہے، رسول اللہ کے نواسے کے سینے پر اور پشت پر گھوڑے دوڑتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں اپنے اندر، اپنی ذات میں اور مومنین کے درمیان میں اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو جو راہ حق میں آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں اسے معاف فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں پر، ہمارے قوم پر رحمت نازل فرما۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں، مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم اور ان کے شر کو ان کی طرح پلٹا دے۔ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں قرار دیں۔ ماتم حسین۔